जुमा 20 फरवरी के सैरवीन के साथ नाजिया मेमन का सलाम। आलमी कप के पहले मैच में भारत से शिकस्त के बाद पाकिस्तान का अगला मार्का वेस्ट इंडीज के साथ, मगर एहतसास एहसन कहते हैं खेल को खेल समझें, जंग ना बनाएं।
इसको एक जंगी मार के बना दिया है, मेरे ख्याल में ये ज्यादा प्रेशर है लड़कों पे।
तफसील सरा देरवान, पहले आलमी खबरें।
ये BBC उर्दू सर्विस है, शुमाइला खान से खबरें सुनिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाउल हक का कहना है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ सनीचर को होने वाले मैच में कंडीशन और पिच देखकर टीम का इंतखाब किया जाएगा। BBC से खसूसी बातचीत करते हुए मिसबाउल हक का कहना था कि सीनियर खिलाड़ियों को खिलाने या न खिलाने के हवाले से उन पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है।
देखिए जी, किसी पे भी खामखा का प्रेशर हम नहीं बिल्ड करना चाहते कि जी जो हम देखेंगे कि बेस्ट कॉम्बिनेशन है अगले मैच के लिए, नेक्स्ट मैचेस के लिए, वो हम खिलाएंगे। और मेरा नहीं ख्याल के कोई ऐसी चीज हमारे ऊपर कोई ऐसा प्रेशर है कि जी सीनियर्स को हमने ड्रॉप करना है या खिलाना है। कोशिश यही होती है कि जो 15 हमारे पास हैं उनमें से 11 जो हमें लगता है कि हमारी टीम के लिए बेस्ट कर सकते हैं उस मैच में, उसको ध्यान में रखते हुए टीम बनाएंगे इंशाल्लाह, अभी कल के मैच में भी और आगे भी।
पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में महकमा सेहत के हुकाम का कहना है कि सियासी जमातों की जानिब से बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाने की खुलकर हिमायत करने की वजह से पोलियो से इनकारी केसेस में कमी आ रही है, लेकिन फिर भी 30,000 के करीब इनकारी केसेस सामने आए हैं। अमरीकी वेबसाइट इंटरसेप्ट की एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीकी और बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने फोन कॉल्स सुनने के लिए गैर कानूनी तौर पर सिमें बनाने वाली कंपनी के नेटवर्क्स को हैक किया और कोड्स चोरी कर लिए। रिपोर्ट के मुताबिक इन एजेंसियों के पास पाकिस्तानी कंपनियों के कोड्स होने के बावजूद कॉल्स सुनी नहीं जा सकी। तफसील सुनिए अंबर शमसी से।
रिपोर्ट में बताया गया है कि बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी ने सन 2010 में जिमाल्टो नामी कंपनी का नेटवर्क हैक किया और कोड्स चोरी किए। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी एजेंसी ने ईरान, अफगानिस्तान, यमन, भारत, सर्बिया, आइसलैंड और ताजिकिस्तान में वायरलेस नेटवर्क हैक किए और फोन कॉल्स को मॉनिटर किया। ताहम रिपोर्ट में बताया गया है कि अगरचे बरतानवी एजेंसी के पास पाकिस्तानी मोबाइल कंपनी मोबिलिंक और टेलीनोर के कोड्स थे, लेकिन वो फोन कॉल सुनने में नाकाम रही। वाज़े रहे कि अमरीकी वेबसाइट के पास ये मालूमात अमरीकी CIA के साबिक अहलकार एडवर्ड स्नोडन की जानिब से दी जाने वाली खुफिया दस्तावेजात से आई है।
भारत की वजारत तेल से खुफिया दस्तावेजात की चोरी से मुतालिक केस में पुलिस ने मजीद दो अफराद को गिरफ्तार किया है। दिल्ली से सुहेल हलीम।
आज जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें एक साबिक सहाफी भी शामिल है। दोनों अफराद पेट्रोलियम से मुतालिक कंसल्टेंसी सर्विस फराहम करते हैं और इल्जाम यह है कि वो जुमेरात को गिरफ्तार किए जाने वाले लोगों से खुफिया दस्तावेजात खरीदते थे और फिर इन्हें तेल की बड़ी कंपनियों को बेच देते थे। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की वजारतें गुज़श्ता काफी अरसे से सुर्खियों में रही है। वजारत तेल और मुल्क की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के दरमियान गैस की कीमत पर तनाजा जारी है। रिलायंस ने इस बात की तस्दीक की है कि उसके एक अहलकार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन कंपनी का दावा है कि इस शख्स की सरगर्मियों से उसका कोई ताल्लुक नहीं था।
यूनान के बेल आउट कर्जे से मुतालिक पैदा होने वाले बहरान के खात्मे के लिए यूरोजोन में शामिल ममालिक के वज़राए खजाना के दरमियान आज ब्रसल्स में मुज़ाकरात जारी हैं। यूनान ने अपने बेल आउट कर्जे की अदायगी के लिए कल ही यूरोपीय यूनियन से मजीद 6 माह की मोहलत की दरख्वास्त की थी। ताहम जर्मनी के वजीर खजाना ने तौसी की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था और मुतालबा किया था कि एथेंस अपने वादे पर कायम रहते हुए बजट में कटौतियां और इसलाहात करे। सोमालिया के हुकाम के मुताबिक दारुलहुकूमत मोगादिशु के एक होटल में होने वाले दो खुदकुश बम धमाकों में 2 मेंबर पार्लियामेंट और शहर के नायब मेयर समेत कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए हैं। इन हमलों में मुल्क के नायब वजीर आजम समेत दीगर 2 वज़रा भी जख्मी हुए हैं। जुमे की नमाज के दौरान किए गए इन हमलों की जिम्मेदारी शिद्दत पसंद जिहादी ग्रुप अल शबाब ने कबूल की है। बरतानवी ऐवान बाला की एक खारजा पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट में यूक्रेन के बहरान पर यूरोपीय यूनियन और बरतानिया बेखबरी का मुजाहरा करते रहे। इस रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन इन अलामात को पढ़ने में नाकाम हो गया कि रूस यूरोप को एक हरीफ के तौर पर देखना शुरू हो गया है। अमरीका के फौजी जराये का कहना है कि इराकी और कुर्द फोर्सेस दौलत इस्लामिया से मुल्क के दूसरे बड़े शहर موصل کا قبضہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. ایک فوجی اہلکار نے بتایا کہ یہ حملہ اپریل یا مئی میں کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ موصل پر حملے اور دوبارہ قبضے کے لیے امریکہ کے تربیت یافتہ 25,000 فوجی دستوں کی ضرورت ہوگی. اور عالمی ادارہ صحت نے بولا کہ تیزی سے کیے جانے والے ٹیسٹ کی منظوری دے دی ہے, جس کے بعد ڈرامائی طور پر ٹیسٹ کے نتائج پر لگنے والے وقت میں بہت کمی آئے گی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. امریکی ویب سائٹ دا انٹرسیپٹ کے ایک تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی اور برطانوی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے فون کال سننے کے لیے سمیں بنانے والی کمپنی کے نیٹ ورک کو غیر قانونی طور پر ہیک کیا اور کوڈز چوری کر لیے. اس خبر کی تفصیل پروگرام میں آگے چل کر آنے کو ہیں. پہلے سیربین کا آج کا بڑا موضوع اور وہ ہے پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کھیلے جانے والا میچ. کرکٹ کے ورلڈ کپ کے سلسلے میں پاکستان نسچپ کے بعد اپنے گروپ کا دوسرا میچ ویسٹ انڈیز کے خلاف نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں کھیلنے والا ہے. یہ میچ اب سے چند گھنٹوں بعد شروع ہونے والا ہے. ورلڈ کپ میں اپنے پہلے میچ میں پاکستان کو انڈیا سے شکست ہوئی تھی, جس کے بعد اب وہ ولولہ اور جذباتیت دیکھنے میں نہیں آ رہی جو پہلے میچ میں دیکھی گئی. رات کو شروع ہونے والے میچ سے قبل ہمارے ساتھی عادل شاہ زیب نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق سے بات کی. عادل شاہ زیب,
انڈیا کے خلاف شکست کی وجہ کیا تھی؟ کیا آپ نے ٹیم کی کمزوریوں پر غور کیا, اس کے بعد کوئی سول سرچنگ کی اور آپ ریڈی ہیں نیکسٹ میچ کے لیے؟
بالکل, میرے خیال میں کوئی بھی میچ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اسپیشلی اس کو انالائز کرنا اور دیکھنا کہ کہاں پہ ہم نے غلطیاں کی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اگلے میچ میں جانے سے پہلے آپ ان چیزوں کو کور اپ کرنا چاہتے ہیں. اور آبویسلی ہم نے بڑی بہت غور سے بیٹھ کے اس کو دیکھا ان چیزوں کو, اور کوشش کریں گے کہ اگلے میچ میں وہ چیزیں نہ ہوں اور ہم اپنی پرفارمنس کو امپروو کریں.
اگر سینئر پلیئرز ویسٹ انڈیز کے خلاف بھی پرفارم نہیں کرتے تو کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ انہیں ڈراپ کر دیا جائے گا؟
دیکھیں جی, کسی پہ بھی خواہ مخواہ کا پریشر ہم نہیں بلڈ کرنا چاہتے, کہ جی جو ہم دیکھیں گے کہ بیسٹ کمبینیشن ہے اگلے میچ کے لیے, نیکسٹ میچز کے لیے وہ ہم کھلائیں گے. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہمارے اوپر کوئی ایسا پریشر ہے کہ جی سینئرز کو ہم نے ڈراپ کرنا ہے یا کھلانا ہے. کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو 15 ہمارے پاس ہیں ان میں سے 11 جو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ٹیم کے لیے بیسٹ کر سکتے ہیں اس میچ میں, اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ٹیم بنائیں گے انشاءاللہ ابھی کل کے میچ میں بھی اور آگے.
انڈیا کے خلاف یونس خان سے اوپننگ کروانا, عمر اکمل سے کیپنگ کروانا, کیا یہ فیصلے ہار کا سبب بنے؟
میرے خیال میں ایسی چیز نہیں ہے. ایسی سچویشن میں ایک ٹائم پہ ہم لوگ جس طرح 90-1 تھے تو تھنگز ور انڈر کنٹرول, اور اس کے بعد میرے خیال میں ہمیں میچ کو جیتنا چاہیے تھا. ایسی سچویشن نہیں تھی. اگر ہم پارٹنرشپ بلڈ کرتے اور آرام سے جو 6 بیٹسمین کھیل رہے تھے وہ پورے 50 اوور کھیلتے تو میرے خیال میں بہت حد تک میچ ہمارے ہاتھ میں تھا. پرابلمز اس کے بعد شروع ہوئی ہیں 94-1 کے بعد, جس لیکن پھر بھی میرے خیال میں جس قسم کا پچ اور انڈین بیٹنگ تھی اس کو دیکھتے ہوئے آئی تھنک 300 بھی اچھا ہم نے روک لیا تھا ان کو, اور جس طرح پچ تھی ہمیں وہ چیز کرنا چاہیے.
مصباح, یہ دیکھا گیا کہ کریز پر صرف آپ ہی رہ جاتے ہیں, آخر تک اکیلے ہی میچ جیتنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, پاکستان کی بیٹنگ میں کنسسٹنسی کیوں نہیں ہے اب تک؟ اس خامی کو دور کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے؟
آئی ڈونٹ نو, سم ٹائمز ہو سکتا ہے کہ پریشر کی وجہ سے, کیونکہ اتنے زیادہ ایکسپیرینس پلیئر نہیں ہے, اسپیشلی جو آپ کی ینگ لاٹ ہے بہت کم میچز کھیلے ہیں, ابھی کئی ہوں گے تو 50 میچ بھی نہیں ہوئے, میں بھی یہ ایک ریزن ہو اس کی, بٹ آئی تھنک وی آر ورکنگ آن دیٹ. کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جو بھی آپ کے جو فرسٹ سکس بیٹسمین ہیں اس میں سے سیٹ ہو, وہ گیم کو لے کے چلے اور دوسروں کے لیے بچا کے نہ آئے کوئی چیز, کوشش کرے کہ وہ فنش کرے اس گیم کو. اور یہی میرے خیال میں جو جنرلی ٹیم کے اندر بھی میٹنگ کے اندر بھی بات ہوتی ہے, وہ یہی بات ہوتی ہے.
ویسٹ انڈیز کے خلاف اسٹریٹجی کیا ہوگی, ٹیم میں کوئی تبدیلی کریں گے یا پہلے میچ والی ٹیم ہی کھلائیں گے؟
نہیں, کچھ نہ کچھ کریں گے, ظاہر ہے ہر ٹیم کے حساب سے آپ چینجز کرتے ہیں. کوشش کریں گے کہ جو ان کنڈیشنز کو اس گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے اور اس پچ کو دیکھتے ہوئے جو بیسٹ ٹیم ہو وہ کھلائیں.
1992 ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم میں بڑے بڑے نام تھے, کیا آپ اپنی ٹیم کو اس ٹیم سے کمزور سمجھتے ہیں یا یہ ٹیم ورلڈ کپ جیتنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟
میرے خیال میں ہے, بالکل ہے. ہمارے پاس ایسے پلیئرز ہیں, آپ دیکھیں بیٹنگ میں بھی ہیں, بالنگ میں بھی ایسے پلیئرز ہیں کہ جو کسی بھی ٹائم کسی بھی ٹیم کو مطلب اڑا سکتے ہیں, اور آئی ایم ہوپ فل کہ انشاءاللہ یہ لوگ کریں گے.
تو آپ کو امید ہے کہ یہ پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ جیت سکتی ہے؟
انشاءاللہ, ضرور, کیوں نہیں.
یہ تھے عادل شاہ صاحب جو بات کر رہے تھے پاکستانی ٹیم کے کپتان مصباح الحق سے. پاکستانی ٹیم کے انڈیا سے ہارنے کے بعد شائقین میں وہ جوش اور ولولہ دیکھنے میں نہیں آ رہا, اور آج جو میچ ہونا ہے نصف شب پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان, اس حوالے سے میں نے پاکستانی ٹیم کے سابق کپتان کرکٹ کے ماہر اور تجزیہ کار آصف اقبال سے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی, اور ان سے میرا پہلا سوال تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے میچ کے درمیان جو میچ کھیلا گیا, کیا اس میچ سے پاکستان کے لیے کوئی سبق ہے؟
دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جو ٹیم بہتر کھیلی اس دن وہ ٹیم جیتی, پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا ہر ڈپارٹمنٹ میں بیٹنگ, بولنگ, فیلڈنگ اور کپتانی سب میں وہ پاکستان سے بہتر پرفارمنس تھی. سبق سیکھنے کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ نے اپنی خامیاں جو ہیں, جو آپ خود فیل کرتے ہیں, جو آپ نے دیکھا خود سے کہ اس میچ میں ہم نے کیا کیا ٹھیک نہیں کیا جس کی وجہ سے ہمیں ہار ملی ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. بٹ آئی تھنک جو سب سے ضروری ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے. پہلا میچ تھا ورلڈ کپ کا, اور پہلا میچ کی ہار جیت سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا ورلڈ کپ جو ہے وہ ختم ہو گیا. یہ ایک سپورٹرز کا, بیسیکلی سب کانٹیننٹ کے جو سپورٹرز ہیں, خاص طور پہ انڈین اور پاکستانی, ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اگر انڈیا کو ہرا دیں تو پاکستانی سپورٹرز کہتے ہیں کہ جی اب ورلڈ کپ باہر میں جائے, ہم جیتے ہیں ہارے فرق نہیں پڑتا, ہم نے انڈیا کو ہرا دیا, ہمارا ورلڈ کپ ختم ہو گیا. ویری سملرلی انڈین سپورٹرز کا بھی یہی مائنڈ سیٹ ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں ورلڈ کپ میں ابھی پاکستان کو 5 اور میچز کھیلنے ہیں, جو سب سے پہلے ان کا جو توجہ انہیں دینی چاہیے وہ اس بات پر دینی چاہیے کہ ہمیں کوالیفائی کرنا ہے کوارٹر فائنلز, اور وہ کوارٹر فائنلز تک پہنچنے کے بعد پھر دین فرام دین آن دے کین ٹیک میچ ٹو میچ.
کچھ لوگ اب کہتے ہیں کہ یونس خان سے اوپننگ کا فیصلہ غلط تھا یا عمر اکمل سے وکٹ کیپنگ کرانا غلط تھی, آج کیا کوئی حکمت عملی بدلنے کی ضرورت ہے؟
دیکھیں یہ آفٹر دا ایونٹ والی بات ہے, ایک مرتبہ آپ جب ایونٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ریزلٹ آنے کے بعد پھر آپ یہ باتیں کرتے ہیں. لیکن جب یہ ڈیسیشن لیا گیا تھا یقینی طور پر دے مسٹ ہیو تھاٹ اباؤٹ اٹ, اور ان کا جو بھی ڈیسیشن تھا یونس خان کے بارے میں ایز ویل ایز کیا نام ہے عمر اکمل کے بارے میں ٹو کیپ وکٹس, وہ سوچ سمجھ ہی کر لیا گیا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ وہ آؤٹ آف دا بلو وہ ڈیسیشن لیے ہیں. تو میرے خیال سے چونکہ وہ ایک میچ میں یہ انہوں نے حکمت عملی آزمائی تھی وہ فیل ہو گئی, تو میرا نہیں خیال ہے کہ امیڈیٹلی اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک دے شوڈ گیو اندر چانس, اور یونس خان اور عمر اکمل پرفارم کرتے ہیں یا نہیں وہ دیکھنا پڑے گا آفٹر گیونگ دیم اندر چانس. ایک میچ کے بعد جب آپ چینج کرتے ہیں تو اٹس مور لائک اے نی جرک آپریشن, نی جرک ریئیکشن کہ سڈنلی آپ یو نو یو وانٹ ٹو میک چینجز تھنگز دیٹ ناٹ نیسسریلی وہ وینٹ ان یور وے آل دا مطلب تھرو آؤٹ دا میچ.
اب ہمیں بتائیں کہ پاکستان کی ٹیم کے آج کے میچ میں اسٹرانگ پوائنٹس کیا ہوں گے؟
اگر آپ پچھلا میچ جو ہارے ہیں اگر اس میں کوئی ایسا ایسا ڈپارٹمنٹ آیا ہو, بیٹنگ ہو, بولنگ ہو یا فیلڈنگ ہو, جو اچھا تھا, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ ڈپارٹمنٹ تو ٹھیک ہے, جو باقی کے دو ہیں اس میں زیادہ محنت کرنی پڑے گی. وہاں تو آپ تینوں ڈپارٹمنٹس میں کافی کمزور آئے, تو محنت تو آپ کو پورے ڈپارٹمنٹس میں کرنی پڑے گی, بیٹنگ, بولنگ اور فیلڈنگ میں. لیکن جو اسٹرانگ پوائنٹس ہیں وہ یہ کہ اسٹرانگ پوائنٹ تو میں نہیں کہوں گا, آئی وڈنٹ لائک ٹو یوز دا ورڈ اسٹرانگ پوائنٹ, آئی وڈ لائک ٹو سے کہ اس سے بہتر لفظ یہ ہوگا کہ پاکستان کو کس چیز پہ زیادہ زور دینی چاہیے, اور وہ چیز میرے خیال سے ان کو دینی پڑے گی اپنی, ایز آئی سیڈ, ہر ڈپارٹمنٹ میں محنت تو کرنی پڑے گی, لیکن سب سے زیادہ جو ان کو اپنے آپ کو ورک اپ جس بات پہ کرنا پڑے گا وہ یہ کہ دیٹ ویسٹ انڈیز کو ایک تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے, پاکستان ٹیم اس بات سے اسٹرینتھ لے سکتی ہے کہ ویسٹ انڈیز کو آئرلینڈ جیسی ٹیم جو کہ ایک کیا کہنا چاہیے ناٹ ریئلی اے فل ممبر ٹیم, اس نے 300 رن چیز کر کے ویسٹ انڈیز کو ہرایا, تو ویسٹ انڈیز مسٹ بی پریٹی لو ٹو, حالانکہ ان کی ٹیم میں بھی میچ ونرز ہیں, کافی اچھے میچ ونرز ہیں, لائک وائز پاکستان میں بھی بہت اچھے میچ ونرز ہیں, اور آئی تھنک ویل ہیو ٹو پٹ پل ٹوگیدر آل آف دیم, اور دین اونلی وی کین یو نو ہوپ اینڈ سی دیٹ پاکستان ول پروگریس فرام دس پوزیشن ٹو کوارٹر فائنلز.
اچھا ویسٹ انڈیز کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ ان کے اچھے پوائنٹس کیا ہوں گے؟
دیکھیں میچ ونرز تو ہر ٹیم میں ہوتے ہیں, ویسٹ انڈیز میں کرس گیل جو ہیں آبویسلی ان کی نہ صرف ریپوٹیشن بہت اسٹرانگ ہے, ہی از آلسو ڈیلیورڈ, اور ابھی تک انہوں نے کوئی خاص پرفارمنس دی نہیں ہے, جو پریکٹس میچز تھے اور جو پہلا میچ کھیلے, تو ایسا نہ ہو کہ ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ہمارے خلاف نہ چل پڑے, تو وہ ایک تھریٹ ضرور ہے, لیکن اس کے ساتھ سیمیولز بھی ہیں جو کافی اچھے کھلاڑی ہیں, بولنگ میں خیال سے ویسٹ انڈیز سے کمزور ہے, تو بیٹنگ از سم تھنگ جو آئی تھنک پاکستان ول ہیو ٹو میک شیور کہ وہ زیادہ اتنا لمبا ٹارگیٹ نہ, اگر وہ پہلے بیٹنگ کرتے ہیں ویسٹ انڈینز کوئی بہت بڑا ٹارگیٹ نہ دیں پاکستان کو.
اچھا اگر گراؤنڈ اور پچ پر پوچھوں کہ کرائسٹ چرچ کا گراؤنڈ اور پچ کس ٹیم کو زیادہ سوٹ کر سکتا ہے؟
I really can't say from here because I don't know, I think ground up change ہو گیا ہے, یہ نیا گراؤنڈ ہے جس پہ میچ ہونے والا ہے, وکٹ نہیں ہے, کنڈیشن ڈفرینٹ ہوں گے, بٹ لیٹس ہوپ کہ اٹس اے گڈ وکٹ جس پہ دونوں ٹیموں کو بوتھ بیٹنگ اینڈ بولنگ دونوں کے لیے اچھی ہو, اینڈ ایک ہمیں اچھا میچ دیکھنے میں نظر آئے.
یہ تھے پاکستانی ٹیم کے سابق کپتان, کرکٹ کے ماہر اور تجزیہ کار آصف اقبال. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق کو یہ بات بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف ورلڈ کپ کا دوسرا میچ ان کے لیے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے, لیکن اس حوالے سے ہمارے سامعین کیا کہتے ہیں؟ کیا بھارت سے شکست اور دیگر ٹیموں کے اب تک کی کارکردگی کے بعد ورلڈ کپ میں پاکستان کی امیدوں پر واقعی پانی پھر چکا ہے یا کچھ اب بھی ہو سکتا ہے؟ ہمارے سامعین کہتے ہیں.
رحیم اللہ صدیقی اشوک بلوچستان سے بات کر رہا ہوں. میری گزارش ہے مصباح الحق سے کہ وہ اپنا ریٹائرمنٹ والی بات بالکل آئندہ نہ کرے جب تک اگر کوئی مصباح خود نہیں لایا ہے اس نے پاکستان کی ٹیم نے. اگر آج مصباح الحق نہیں ہوتے تو پاکستان کا اسکور 200 تک بھی مشکل سے پہنچتے.
میں جمال الدین ضلع ڈیرہ بگٹی سے بات کر رہا ہوں. کرکٹ کے حوالے سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مصباح الحق کو ون ڈاؤن پوزیشن میں کھیلنا چاہیے, کیونکہ یونس خان بہت جلد اپنا وکٹ تھرو کر دیتا ہے, اس کے بعد ٹیم دباؤ میں آ جاتی ہے. اگر مصباح الحق 30 یا 35 اوور تک کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کے بعد زہیب مقصود, عمر اکمل اور سرفراز ایک لمبا اسکور کھڑا کر سکتے.
فرید ہے بلوچستان ضلع ڈیرہ بگٹی سے بات کر رہا ہوں. میری رائے یہ ہے کہ انڈیا کے خلاف جو میچ ہارا گیا پاکستان, عوام کو شدید غم و غصے کا اظہار ہو گیا ہے. پاکستان کے جتنے بھی پلیئر ہیں سب کو سب سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی عام ٹور نہیں یا عام سیریس نہیں ہے, یہ ورلڈ کپ ہے, اس میں سخت محنت کی ضرورت ہے. اگر ہم توقع رکھیں تو پاکستان کے ہر شعبے میں, فیلڈنگ میں, بیٹنگ میں سخت محنت کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ دل لگا کر محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہم ورلڈ کپ سے محروم نہیں رہیں گے.
آپ نے ہمارے سامعین کی رائے سنی, ان میں سے زیادہ تر اس میچ سے مایوس نظر آتے ہیں.
یہ میچ ہارنے والی ٹیم کے لیے حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس میچ کے بعد پاکستان اور ویسٹ انڈیز دونوں کو جنوبی افریقہ جیسے بڑے خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی میچ کے حوالے سے میں نے سینیٹر اور سینئر سیاستدان اعتزاز احسن سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ انڈیا سے میچ ہارنے کے بعد اتنی مایوسی کیوں نظر آ رہی ہے۔
دو تین فیکٹر ہیں، ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کی ایک کھیل کے میدان میں بھی پرانی رائیولری ہے، اور اس رائیولری میں جس کا کیمبرج آکسفورڈ کا ہوتا ہے، اگر بالکل آپ دیکھیں اس کو کھیل کے پیرائے میں بھی، سیاحت کے پیرائے میں بھی دیکھیں، تو تب بھی ایک برا تو ہوتا ہے کہ انڈیا سے آ رہے ہیں، یہ انگلینڈ سے آ رہے ہوتے، ساؤتھ افریقہ سے آ رہے ہوتے تو اتنا جیسا لوگ کو سزا نہ ہوتا جتنا انڈیا سے آ لیتا ہے۔ لیکن اس میں ساتھ ایک دوسری بھی ہے، کچھ خیال میں میڈیا نے زیادہ ہی ہائپ دے دی ہے پاکستان کے کرکٹ کو، ہمارے گھر کے جو نوجوان کھیلنے گئے ہیں میدان میں بڑے اچھے ہیں، بڑی اچھی ان کی ٹیم ہے، ردم اچھی ہے، سارا ہر ڈپارٹمنٹ آف دی گیم میں بڑے اچھے ہیں، اور ان کا چانسز کوئی بالکل مایوس کن نہیں ہے، لیکن میڈیا نے ان کو اس طرح بنا دیا ہے اور قوم اس طرح بنا رہی ہے کہ جیسے ورلڈ کپ جو ہے پاکستان کی جیب میں ہے، اور یہ شاہین اور یہ بس جھپٹیں گے اور جیت کے آئیں گے، کہ لڑکوں پہ پریشر بہت پڑ گیا ہے۔ میرے خیال میں جتنا ہائپ میڈیا نے دیا ہے اس کو، اور پروگراموں پہ پروگرام ہو رہے ہیں سارا وقت، کام ہی کوئی نہیں ہے سوائے اس ورلڈ کپ کا، اور اس ورلڈ کپ میں اتنی تنقید ہر بات کی، اور اگر جیت جاتے ہیں تو اتنی زیادہ خوشی جیسے کوئی بڑا مارکا میدان جنگ میں کوئی عالمی جنگ جیت گئے، تو جنگ کی فضا بنا رکھی ہے میڈیا نے، جو ہونی نہیں چاہیے۔ گیم کھیلنی دینی چاہیے، کوئی جیتتے ہیں ہارتے ہیں، کوئی زندگی ختم نہیں ہو جانی اس کے بعد، آسمان ٹوٹ کے ہم پہ ہمارے سروں پہ گرنا نہیں، اس کو گیم نہیں چھوڑا لو ہمارے یہاں پاکستان میں، اس کو ایک جنگی مار کے بنا دیا ہے، میرے خیال میں یہ زیادہ پریشر ہے لڑکوں پہ۔
آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کھیل کو کھیل نہیں سمجھا جا رہا، اس کو ایک جنگ کا میدان بنا دیا۔ سیاست کو سیاست نہیں سمجھا جاتا، آپ نے دیکھا کہ اسپورٹس کو اسپورٹس نہیں سمجھا جاتا، مذہب کو مذہب نہیں سمجھا جاتا، ایسا کیوں ہے؟
نہیں، مذہب کے بارے میں تو خیر بہت ساری معاشروں میں زیادہ جذباتیت ہوتی ہے، اور اس سے کچھ قدم برداشت بھی زیادہ ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہو کہ بھارت بھی ایسا معاملہ ہے اور یورپ میں بھی ایسا معاملہ ہے، پر کھیل کے میدان میں تو خصوصاً کھیل کو مذہب بنا لینا یا کھیل کو جنگ بنا لینا، یہ رویہ قطعی طور پہ پاکستان کی قوم میں منفرد لگتا ہے اس وقت، مشکل مرحلہ ہے، پھر بھی آپ گیم کو گیم کی طرح کھیلو، جنگ کی طرح تو نہ لو۔
احتساب احسن صاحب، آپ خود بھی کرکٹر رہے اپنے زمانے طالب علمی میں، آپ کا ذاتی تجربہ کیا رہا، کیا کرکٹ میں اس طرح کی سیاست اور مذہبی جذباتیت ہوتی تھی؟
قطن نہیں ہوتی تھی کرکٹ، مطلب ہے انڈیا پاکستان کے ٹیسٹ ہوا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ سن 2002 میں جو انڈیا نے لاہور میں میچ کھیلا اور پاکستان کو ہرایا، تو ساری پاکستانی پبلک نے اپلاڈ کیا انڈیا کو، ان کے ساتھ ریجوائس کیا، کیونکہ اٹ واز اے گڈ گیم۔ یہ لاہور کی بات میں کر رہا ہوں، اور انڈیا پاکستان ون ڈے انٹرنیشنل ون ڈے کی بات کر رہا ہوں، پر لوگوں نے سیلیبریٹ کیا کیونکہ اٹ واز اے گڈ گیم، اٹ واز اے گریٹ گیم، بوتھ سائڈز پلیڈ دیئر بیسٹ، ون سائڈ لاسٹ ون سائڈ ون، یہی ہونا چاہیے کرکٹ اور گیم میں۔ اور اگر انڈیا سے ہار گئے، اب ان سے پریشر نہیں ہونا چاہیے دوسرا میچ ویسٹ انڈیز سے، اگر ریلیکس کو کے کھیلے لڑکے تو میرے خیال میں ضرور جیت سکتے ہیں، اور اگر نہ بھی جیتے تو ایک گیم ہے، پر اگر ریلیکس ہو کے کھیلے، انڈر پریشر کھیلے، انڈر پبلک اینڈ میڈیا پریشر نہ کھیلے، تو پاکستان آسانی سے ویسٹ انڈیز سے جیت سکتا ہے۔
اچھا، آپ اگر قومی ٹیم کے کپتان ہوتے تو میچ جیتنے کے لیے کیا جتن کرتے؟
یہ تو بڑا مشکل سوال آپ نے کر دیا، پر میں حقیقت ہے میں ڈریسنگ روم میں उनको यही लेक्चर देता कि देखो बाहर का दुनिया का ना सोचो, हम पाकिस्तान के लिए खेलने आए हैं, वी विल डू आवर बेस्ट, अगर हम जीत गए तो इट विल बी ग्रेट, अगर हम हार गए फिर भी हमने सर ऊंचा रखना है, बिकॉज वी मस्ट प्ले द गेम हैज टू बी प्लेड।
ये थे पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान और सेनेटर एहतजाज एहसन। अब आइए चलते हैं सरबीन में आने वाली खबरों पर नजर डालते हैं। यूरो करेंसी वाले मुल्कों के वज़रा का ब्रसल्स में अहम इजलास हो रहा है, जिसमें यूनान का मुआशी तनाजा जेरे बहस है। नई यूनानी हुकूमत की ख्वाहिश है कि उसे काबिल अदा मुआशी कर्ज के मनसूबे में रियायतें दी जाएं, ताकि वो फलाह बहबूद के मनसूबे शुरू कर सके जो साबिका हुकूमत ने कर्ज के एवज बंद कर दिए थे।
نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبانس۔
ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر ٹورنامنٹ میں مسلسل تیسری کامیابی حاصل کر لی ہے۔ انگلینڈ کے کپتان آئن مورگن نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، لیکن ان کی ٹیم 34 اوورز میں 123 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ نیوزی لینڈ نے مطلوبہ ہدف 13ویں اوور میں 2 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ ٹیم سعودی نے 9 اوورز میں 33 رنز دے کر 7 وکٹیں حاصل کی، تو برینڈن میککلم نے 18 گیندوں میں نصف سینچری سکور کی، جو ورلڈ کپ کی تاریخ میں تیز ترین نصف سینچری ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ میں اپنا دوسرا میچ کل ویسٹ انڈیز کے خلاف کرائسٹ چرچ میں کھیل رہی ہے۔ پہلے میچ میں دونوں ٹیموں کو بھارت اور آئر لینڈ کے ہاتھوں شکست ہو چکی ہے۔ کامن ویلتھ گیمز میں جمناسٹک گولڈ میڈلسٹ ہینا ویلن نے کھیل سے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ ہینا نے برطانیہ کے لیے کامن ویلتھ گیمز 2014 میں سونے کا تمغہ جیتا تھا، اور عالمی جمناسٹک چیمپئن شپس میں 6ویں پوزیشن حاصل کرنے کا اعزاز بھی انہیں کے پاس ہے۔ دبئی ٹینس چیمپئن شپس میں خواتین کے سنگلز مقابلوں کے پہلے سیمی فائنل میں کیرولائن ووزنیاکی کا مقابلہ رومانیا کی سیمونا حالپ سے ہے۔ برازیل میں جاری ریو اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں مردوں کے سنگلز مقابلوں میں ٹاپ سیڈ رافیل نڈال نے اسپین کے پیبلو کارینو بسٹا کو سٹریٹ سیٹس میں شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اور فارمولا 1 کار ریس میں دوسرے پری سیشن ٹیسٹ کا آغاز آج بارسلونا میں ہو رہا ہے۔ فٹ بال کلب آرسنل کے مینیجر آرسن وینگر کا کہنا ہے، نسلی امتیاز کی بنا پر فٹ بال کے مداحوں کے ناروا سلوک جیسے مسئلے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں۔ وینگر کی جانب سے یہ بیان پچھلے ہفتے پیش آنے والے ایک واقعے کے بعد سامنے آیا ہے، جب چیلسی نے سٹیمفورڈ برج سٹیڈیم سے 3 مداحوں کے داخلے پر اس وقت پابندی لگا دی تھی جب انہوں نے ایک سیاہ فام شخص کو پیرس میں ٹرین پر سوار ہونے سے روک دیا تھا۔
کھیلوں کی خبریں آپ سن رہے تھے سباناز سے۔ لاہور میں 3 روزہ ادبی میلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ سیکورٹی خدشات اور موسلادھار بارش بھی صرف ملک بھر ہی نہیں بلکہ دنیا بھر سے آنے والے لکھاریوں، ادیبوں اور ادب سے چاہت رکھنے والوں کو نہ روک سکی۔ اس خبر کی تفصیل آگے چل کر آنے کو ہے۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق کا کہنا ہے کہ سینئر کھلاڑیوں کو کھلانے یا نہ کھلانے کے حوالے سے ان پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے۔ یونان کے بیل آؤٹ قرضے سے متعلق پیدا ہونے والے بحران کے خاتمے کے لیے یورو زون میں شامل ممالک کے وزرائے خزانہ کے درمیان آج برسلز میں مذاکرات جاری ہیں۔ برطانوی ایوان بالا کی ایک خارجہ پالیسی کی کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے بحران پر یورپی یونین اور برطانیہ بے خبری کا مظاہرہ کرتے رہے۔ امریکہ کے فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ عراقی اور کرد فورسز دولت اسلامیہ سے ملک کے دوسرے بڑے شہر موصل کا قبضہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ صومالیہ کی دارالحکومت موگادیشو کے ایک ہوٹل میں ہونے والے دو خودکش بم دھماکوں میں دو ممبر پارلیمنٹ اور شہر کے نائب میئر سمیت کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں کوئلے کی ایک کان میں حادثے کے بعد ایک کان کن ہلاک ہو گیا ہے، جبکہ 6 کان کن کان کے اندر پھنس گئے ہیں، جن کو 24 گھنٹے سے زائد وقت گزرنے کے بعد بھی نہیں نکالا جا سکا۔ حکام نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ پھنسے ہوئے کان کن ہلاک ہو چکے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد قاسم۔
یہ حادثہ ضلع لولائی کے علاقے دکی میں پیش آیا۔ مقامی انتظامیہ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ اس علاقے میں کوئلے کی کان میں گزشتہ روز گیس جمع ہونے کے باعث دھماکہ ہوا تھا۔ دھماکے کی وجہ سے 6 کانکن کان میں پھنس گئے تھے۔ اس حادثے اور اس کی وجوہات کے بارے میں پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل لالا سلطان محمد کا کہنا ہے،
واقعہ جو پیش آیا ہے وہ تو جو مائنز بیٹھ گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پراپر جو گٹو دینا ہوتا ہے یا پراپر جو راستہ بنانا ہوتا ہے وہ نہیں بنایا گیا ہے۔
انتظامیہ کے اہلکار کا کہنا تھا کہ پسے ہوئے کانکنوں کو بچانے کے لیے 16 کانکن کان میں گئے تھے، لیکن وہ کان میں موجود گیس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ پسے ہوئے کانکنوں کو بچانے کے لیے جو کانکن کان میں گئے تھے ان میں سے ایک ہلاک ہو گیا تھا، جبکہ باقی کو نکال لیا گیا۔ محکمہ مائنز کی جانب سے پسے ہوئے کانکنوں کو نکالنے کے لیے آج ریسکیو کا کام شروع کیا گیا، لیکن انتظامیہ کے اہلکار کے مطابق شام 6 بجے تک ان کو زندہ یا مردہ حالت میں نکالنے کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکی تھیں۔ انتظامیہ کے اہلکار نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ پسے ہوئے تمام کانکن ہلاک ہو چکے ہیں۔ لالا سلطان کا کہنا ہے کہ محکمہ مائنز کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے کانوں میں حادثات کی صورت میں پسے ہوئے کانکنوں کو فوری طور پر نہیں نکالا جا سکتا۔
اسی بھی زخمی شخص کو یا مرے ہوئے شخص کو آج تک جو ہے مائنز کے عملے نے وہاں سے، ریسکیو کے عملے نے وہاں سے نہیں نکالا ہے۔ کھڑے رہتے ہیں اور اندر جانے کی جرت یہ نہیں کرتے ہیں۔ مثال مچھ کی ہے، وہ یہ کہ مچھ میں جب مائنز ورکروں نے، وہ بےچارے ہزارے ورکر تھے، تو ورکروں نے جب ان کو نہیں نکالا تو بعد میں یہ ہونا پڑا کہ انہوں نے اس مائنز کو بند کر دیا اور اس قبر ہی بنا دی۔
کوئلے کی کانکنی بلوچستان کی سب سے بڑی صنعت ہے۔ ایک اندازے کے مطابق بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کوئلے کے 450 سے زائد کانے ہیں۔ لالا سلطان کہتے ہیں کہ حفاظتی انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے کوئلہ کانے عملی طور پر موت کے کنوؤں کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔
جب یہ وہاں پہ ان کا بندہ وہاں پہ جا ہی نہیں رہا ہے تو پھر یہ خاک کیسے چیک کریں گے، ہوائی چیک کریں گے، راستے چیک کریں گے، کیسے کریں گے جب یہ وہاں اندر جاتے ہی نہیں۔
لالا سلطان کا کہنا ہے کہ رجسٹریشن نہ ہونے کی وجہ سے ان میں کام کرنے والے کانکنوں کی صحیح تعداد معلوم نہیں، لیکن ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد 60,000 سے زائد ہے۔ سیفٹی کے مناسب انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے ان کی زندگیوں کو ہر وقت خطرہ لاحق رہتا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا۔ بھارت کی تیل کی وزارت سے خفیہ دستاویزات کی چوری سے متعلق کیس میں پولیس نے مزید دو افراد کو گرفتار کیا ہے۔ دلی پولیس نے جمعرات کی شب 5 لوگوں کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ان پر الزام ہے کہ وہ وزارت تیل میں غیر قانونی طور پر داخل ہو کر خفیہ دستاویز کی یا تو نقل کرتے تھے یا انہیں چرا کر باہر لے جاتے تھے۔ دلی سے سہیل حلیم۔
آج جن دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں ایک سابق صحافی بھی شامل ہے۔ دونوں افراد پیٹرولیم سے متعلق کنسلٹنسی سروس فراہم کرتے ہیں اور الزام یہ ہے کہ وہ جمعرات کو گرفتار کیے جانے والے لوگوں سے خفیہ دستاویزات خریدتے تھے اور پھر انہیں تیل کی بڑی کمپنیوں کو بیچ دیتے تھے۔ دلی پولیس کے سربراہ بی ایس بسی۔
انفارمیشن کو کے بیسس پہ ایک ٹریپ لگایا گیا تھا شاستری بھون میں، تو ٹریپ لگانے کے بعد میں वहाँ पर तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, उनसे कुछ सरकारी कागज जो उनके पास में नहीं होने चाहिए थे वो मिले थे। बातचीत के बेसिस पे दो अन्य व्यक्ति जो उनकी मदद किया करते थे उनको भी डिटेन किया गया है।
पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की वजारतें गुज़श्ता काफी अरसे से सुर्खियों में रही हैं। वजारत तेल और मुल्क की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के दरमियान गैस की कीमत पर तनाजा जारी है। रिलायंस ने इस बात की तस्दीक की है कि उसके एक अहलकार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन कंपनी का दावा है कि इस शख्स की सरगर्मियों से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। तज्जिया निगार प्रंजय गुहा ठाकुरता कहते हैं,
भारत सरकार का हर मंत्रालय में कोई जासूस अंदर जाना और किसी सरकारी अफसर को बहुत कम पैसा घूस देके गोपन कागज गोपन डॉक्यूमेंट उसको फोटोकॉपी करना या स्कैन करना ये बहुत आसान काम है। जो व्यक्ति को आप कोई भी जो भी 10,000 या 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 रुपया दे रहे उनको भी मालूम नहीं है कि ये जो कागज आप देख रहे हैं इसका कीमत है लाखों रुपया या करोड़ों रुपया। मेरा कहना ये है कि इसमें नया नहीं है, बहुत साल से ऐसे जासूस हर सरकारी दफ्तर के अंदर चले जाते हैं और ये जासूस बाहर के लोग होते हैं, अंदर का लोग भी बहुत ज्यादा से ज्यादा होते हैं।
इन गिरफ्तारियों के बाद कई बड़ी कंपनियों के दफातर पर छापे मारे गए हैं जो रात देर गए तक जारी रहे। अभी पुलिस ने इस बारे में कोई मालूमात फराहम नहीं की है कि इन छापों में क्या बरामद हुआ। इस वाकये के मंजर आम पर आने के बाद दूसरी वजारतों में भी एहतियाती इकदाम सख्त कर दिए गए हैं। तज्जिया निगारों का ख्याल है कि ये सिर्फ शुरुआत है और जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा वसी होगा कई दूसरी बड़ी कंपनियों के नाम भी इसकी जद में आ सकते हैं। सुहेल हलीम, BBC, दिल्ली।
भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सूट की भारतीय रियासत गुजरात के शहर सूरत में नीलामी की गई। इस हवाले से मैंने गुजरात रियासत के सहाफी अंकर जैन से बात की और उनसे मेरा सवाल था कि नरेंद्र मोदी का लिबास कितने में बिका।
तो ये लिबास की जो तीन दिन जो नीलामी चली और आज शाम को नीलामी खत्म हुई, इसमें 4,31,00,000 में ये मोदी का सूट बिका है। और इसपे एक दूसरी बोली भी थी जो करीबन 5,00,00,000 की थी, लेकिन वो बोली क्योंकि 5 बजे बाद लगाई गई इसलिए इसी बोली को मायने रखा गया। और 4,31,00,000 में ये सूट सूरत के गुजरात के सूरत शहर के एक डायमंड मर्चेंट है, उन्होंने इस सूट को खरीदा है नीलामी से।
अच्छा, इसमें किन किन लोगों की दिलचस्पी थी और वहां पर कौन कौन लोग मौजूद थे?
बिल्कुल, ये तीन दिन जो ये नीलामी चली इसमें कई सारी आइटम्स थी। इसमें नरेंद्र मोदी को जो गिफ्ट मिली है पिछले कुछ 10 महीनों में जो गिफ्ट मिली है 450 आइटम्स थी। और ज्यादातर सूरत के जो ये सूरत शहर के जो डायमंड मर्चेंट्स थे बिल्डर्स थे कई रईसों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई थी। और सूट के अलावा कई सारी दूसरी आइटम्स भी थी जिनमें खासकर गुजरात के ही लोग थे जो इन आइटम्स को खरीदना चाहते थे और इसकी बोलियां लगा रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग चाहते थे, सबसे ज्यादा जो बड़ी बोलियां लगी वो इस सूट को लेकर लगी। और ज्यादातर ये लोग बिजनेस बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन थे जिन्होंने सूट के लिए बोली लगाई थी।
ये थे गुजरात रियासत के सहाफी अंकर जैन। और अब इंडिया के बाद एक और बैन अलावी मौजू की तरफ चलते हैं। यूरो करेंसी वाले मुल्कों के वज़रा खजाना का ब्रसेल्स में अहम इजलास हो रहा है जिसमें यूनान का माशी तनाजा ज़ेरे बहस है। नई यूनानी हुकूमत की ख्वाहिश है कि उसे काबिल अदा माशी कर्ज के मंसूबे में रियायतें दी जाएं ताकि वो फलाह बहबूद के मंसूबे शुरू कर सके जो साबिका हुकूमत ने कर्ज के एवज बंद कर दिए थे। तफसील सुनिए सहीरुद्दीन बाबर से।
लगभग 325 अरब डॉलर के कर्जों के मशरूत मुहायदों को तर्क करने के वादे करके यूनान में वज़ीर आज़म अलेक्सिस सिप्रास की हुकूमत तवक्कुआत के बरक्स बरसर इक्तदार आई। इस सियासी तब्दीली पर यूरोप हैरान रह गया और किसी सूरत छूट देने पर तैयार नहीं। जर्मनी यूनानी हुकूमत की नीयत और ख्वाहिशात पर नाला है। माइकल फोक्स इक्तसादी उमूर पर जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के मुशीर हैं। वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि यूनानी हुकूमत कफायत शारी की बंदिश से बाहर निकल आए, लेकिन ये मामला उसके अहल और ना अहल होने का है। और अगर यूनानी हुकूमत इतनी अहल नहीं, वहाँ के लोग इतने अहल नहीं, तो वो कभी इस बहरान से नहीं निकलेंगे। हम यही चाहते हैं कि वो उतना करें जितना उन्होंने मुआहदा कर रखा है। जर्मन मुशीर के अल्फाज। यूनानी हुकूमत की ख्वाहिश तो है कि वो अवामी फलाह बहबूद और तरक्याती मंसूबों का सिलसिला बहाल करे, लेकिन जिस कर्ज के सहारे वो चंद साल से चल रही है उसकी शराइत बजट में ऐसी गुंजाइश नहीं देती। وزیراعظم سپراس نے اقتدار سنبھالتے ہی یہاں تک کہہ دیا کہ قرض واپس نہیں ہوگا، اس پر بات کرو، پیسہ کہاں لگانا ہے کہاں نہیں، ایسی شرائط ان کی حکومت کو قبول نہیں۔ لیکن اب جبکہ نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ اگر یونان کو اس ماہ کے آخر تک قرض کی اگلی قسط نہ ملی تو خزانہ خالی ہو جائے گا، معاملے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے یونانی حکومت نے اب یہ درخواست دی ہے کہ موجودہ معاہدے کی میعاد میں 6 ماہ کی توسیع کر دی جائے۔ بعض یورپی ممالک اسے نئی حکومت کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ کھولنے کا موقع قرار دے رہے ہیں، جبکہ جرمنی کے شبہات برقرار ہیں۔ جرمن مشیر کہہ رہے ہیں کہ یہ لینے دینے کا تو معاملہ ہی نہیں، یہ تو ٹیکس دینے والوں کا پیسہ ہے، نہ صرف جرمنی کے بلکہ پورے یورپ کے، اور ٹیکس دینے والوں کو یہ سمجھ نہیں کہ یونانی لوگ اب بچت نہیں کرنا چاہتے، آرام چاہتے ہیں اور یورپ کو قیمت بھرنا ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جرمن چانسلر کے مشیر کے الفاظ۔ انتہائی سخت فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ یونان کو یورو کرنسی والے اتحاد یورو زون سے فارغ کر دیا جائے، لیکن اس صورت میں خود جرمنی کو 80 ارب ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یونانی عوام بھی چاہتے ہیں کہ جرمنی ذرا نرمی برتے۔ یہ یونانی خاتون چاہتی ہیں کہ جرمنی یونان کو سمجھے، کہتی ہیں کہ یقیناً انہیں قرض ادا کرنا چاہیے، لیکن وہ غریب بھی تو نہیں رہ سکتی۔ اس شخص نے کہا کہ انہیں کچھ تعاون کی توقع ہے، کیونکہ یونان نے نہ صرف یورپ بلکہ بین الاقوامی معاشرے کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور اس شخص کے بقول جرمنی کا موقف بہت سخت ہے، لیکن اسے یقین ہے کہ یونانی حکومت کوئی راستہ نکال لے گی۔ یونان کو یورو کرنسی سے محروم کرنے کی تجویز فی الحال زیر غور نہیں۔ جرمنی سمیت محتاط اتحادیوں کا خیال ہے کہ اگر موجودہ معاشی امداد کے معاہدے میں 6 ماہ کی توسیع کی گئی جس کی درخواست یونان نے کی ہے، تو یہی حکومت 6 ماہ کا عرصہ ادائیگیوں کی طرف آنے کی بجائے قرض اور اس کی شرائط سے جان چھڑانے کا راستہ ہموار کرنے میں خرچ کرے گی۔
بی بی سی کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے سنا ظہیر الدین بابر سے، اور اب چلتے ہیں اگلے موضوع کی طرف۔ لاہور میں 3 روزہ ادبی میلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ سیکیورٹی خدشات اور مسلسل بارش بھی صرف پاکستان بھر ہی نہیں بلکہ دنیا بھر سے آنے والے لکھاریوں، ادیبوں اور ادب سے چاہت رکھنے والوں کو نہ روک سکی، اور برستی بارش میں بھی حاضرین کی اتنی تعداد افتتاحی لیکچر کے لیے الحمرا کے وسیع و عریض حال میں موجود تھی کہ نشست کا حصول مشکل رہا۔ بی بی سی کی شمائلہ جعفری میلے کے افتتاحی سیشن میں موجود تھیں، ان سے تفصیل جانتے ہیں۔
لاہور لٹری فیسٹیول کی شروعات معروف بھارتی مورخ رومیلا تھاپڑ کے خطاب سے ہوئی، جس میں انہوں نے تاریخ کو معروضیت کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے تحقیق اور ثبوت کے بغیر لکھی ہوئی تاریخ کے تناظر میں پیدا ہونے والے سیاسی اور سماجی مسائل کی طرف بھی اشارہ کیا۔ اتوار تک جاری رہنے والے اس میلے میں 75 سیشنز ہو رہے ہیں، جن میں دہکتے سماجی مسائل پر ادبی گفتگو، کئی کتابوں کی رونمائی اور سوال و جواب کی نشستیں شامل ہیں۔ فیسٹیول میں شریک خاتون نزہت سعدیہ صدیقی نے بتایا،
لاہور لٹری فیسٹیول اس لیے خاص ہے، نئی چیز ہے اردو ادب کے لیے بھی اور انگلش لٹریچر کے مکسچر کے لیے بھی۔ اب اس دفعہ سیشنز جو ہیں وہ کافی جو ہماری مقامی زبانیں ہیں، جو ہماری لوکل لینگویجز ہیں ان کے ہیں، اس لیے میں اٹینڈ کرنے آئی ہوں، بیکاز انگلش لٹریچر تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ لوکل لٹریچر کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس دفعہ۔
ادب کے ساتھ فنون لطیفہ کو بھی اس میلے میں خاص اہمیت دی گئی ہے، اور کئی نشستیں ایسی ہیں جہاں جنوبی ایشیا میں جدید مصوری کی تحریک کے حوالے سے مذاکرے ہو رہے ہیں۔ سلیمہ ہاشمی کی کتاب دی آئیز اسٹل سیکس بھی اس طرح کی کتابوں میں سے ایک ہے جس کی رونمائی میلے کے دوران ہی کی جائے گی۔ دانشور پرویز ہود بھائی بھی میلے کے دوران شہر قرطبہ کی تاریخ سے متعلق ایک سیشن میں شریک ہیں، جس میں قرطبہ کا وہ زمانہ زیر بحث لائیں گے جب وہاں رواداری تھی۔ نشست میں اس پہلو پر غور کیا جائے گا کہ اب مسلمانوں میں پہلے جیسی رواداری کیوں نہیں، اور کیسے اس صورتحال کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔
لاہور لٹری فیسٹیول میں آ کر ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے سماج میں ایک گھٹن کا ماحول ہے، اور ایک مختصر وقت کے لیے ہمیں ایک آزادی کا احساس ہوتا ہے۔ یہاں طرح طرح کے لوگ ہیں، ایسے لوگ جو کتابیں پڑھتے ہیں، جو لکھتے ہیں، جو دنیا کے اوپر سوچ و بچار کرتے ہیں۔ ہمارے عام حالات میں، ہمارے دوسرے باقی سماج میں آپ کو یہ چیز نہیں دکھائی دیتی، لہٰذا ایک پل کے لیے یہاں آ کر دل باغ باغ ہو جاتا۔
میلے کا انعقاد فیض فاؤنڈیشن کی شراکت سے کیا جا رہا ہے۔ اتوار کو فیسٹیول کے آخری دن فیض، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا کے عنوان سے ایک سیشن رکھا گیا ہے جس میں عدیل ہاشمی کشمیری ادیب اور اسکرین پلے رائٹر بشارت پیر سے گفتگو کریں گے۔ بشارت پیر حال ہی میں ریلیز ہونے والی بھارتی فلم حیدر کے اسکرین پلے رائٹر ہیں۔ 3 روز پہلے لاہور میں ہونے والے خودکش حملے کے بعد شہر بھر میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید لاہور لٹری فیسٹیول کو ملتوی کر دیا جائے گا۔ تاہم پولیس کے حصار میں ہی سہی یہ میلہ اپنے مقررہ وقت پر شروع ہوا۔ صحافی جگنو محسن کہتی ہیں،
میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے تھا، یہ ہماری ایک بہادری اور زندہ دلی، لاہور کی زندہ دلی کی ایک نشانی ہے اور اس کو برقرار رکھنا چاہیے، اور اسی ماحول میں، خوف و ہراس کے ماحول میں ان چیزوں کو زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ حکومت نے اچھا اقدام کیا، کل تک تو ہمیں سنا تھا کہ کینسل ہو گیا، لیکن ہمیں یہ خوشی ہوئی ہے سن کے کہ حکومت نے سیکیورٹی پرووائڈ کی ہے اور لوگ بھی نکلے ہیں، اور میرا خیال ہے کل اور پرسوں زیادہ لوگ نکلیں گے۔
میلے کے دوران کرکٹ پر لکھی گئی 2 کتابوں کی رونمائی بھی کی جا رہی ہے۔ عثمان سمیع الدین کی دی کوائٹ ونس اور برطانوی صحافی پیٹر اوبون کی وونڈڈ ٹائیگر کی رونمائی بھی اتوار کو ہو رہی ہے۔ یہ دونوں کتابیں پاکستان کے مقبول ترین کھیل کرکٹ کی تاریخ سے متعلق ہیں۔ 1947 کے بعد پاکستان کرکٹ کن نشیب و فراز سے گزری، ورلڈ کپ کی فتح، سٹے بازی کے الزامات اور دہشت گردی کے اس کھیل پر کیا اثرات رہے، ان پہلوؤں سے متعلق کئی پوشیدہ حقائق سے ان کتابوں میں پردہ اٹھایا گیا ہے۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی لاہور۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر شمسی، بی بی سی اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکی ویب سائٹ کی ایک تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی اور برطانوی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے فون کال سننے کے لیے سمیں بنانے والی کمپنی کے نیٹ ورک کو غیر قانونی طور پر ہیک کیا اور کوڈز چوری کر لیے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے سکلین امام سے۔
اس امریکی ویب سائٹ انٹرسپٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی نے سن 2010 کی پہلی سہمائی میں جیمیلٹو نامی کمپنی کا نیٹ ورک ہیک کیا اور کوڈز چوری کیے۔ رپورٹ کے مطابق برطانوی ایجنسی نے ایران، افغانستان، یمن، بھارت، سربیا، آئس لینڈ اور تاجکستان میں وائرلیس نیٹ ورک ہیک کیے اور فون کالز کو مانیٹر کیا۔ تاہم رپورٹ میں بتایا گیا کہ اگرچہ برطانوی ایجنسی کے پاس پاکستانی موبائل کمپنی موبیلنک اور ٹیلی نور کے کوڈز تھے، لیکن وہ فون کال سننے میں ناکام رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستانی کمپنیاں نیٹ ورکس اب زیادہ محفوظ طریقے سے استعمال کرتی ہیں۔ فون کالز اور ڈیٹا پر نظر رکھنے والے ادارے دی انٹرسپٹ کے مطابق امریکہ اور برطانیہ دونوں ہی موبائل نیٹ ورکس کے کوڈز کی چوری کے باعث دنیا کے زیادہ تر نیٹ ورکس پر فون کالز اور ڈیٹا مانیٹر کر سکتے ہیں۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی سکلین امام سے۔ اور اب کھیل کے میدان سے ترتیب و پیشکش ظہیر الدین بابر۔
کوشش تو وہی کریں گے کہ ان کو پوزیٹیو فریم آف مائنڈ سے باہر بھیجیں۔
پاکستان کے اگینسٹ تو جیت گئی، لیکن ساؤتھ افریقہ کے خلاف تھوڑا مشکل لگ رہا ہے۔
اگر ورلڈ کپ کی آپ بات کریں تو ظاہری بات ہے پریشر تو ہے۔
پاکستانی کرکٹ کوچ کو مثبت سوچ کی تلاش۔ ویسٹ انڈین کپتان کو کن پاکستانی کھلاڑیوں سے خطرہ؟ بھارتی شائقین کے خیال میں ٹیم کا اصل امتحان اب، اور نوجوان کرکٹرز کے لیے پریشر کا کیا حل؟ کھیل کے میدان سے ظہیر الدین بابر کا سلام۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں کرکٹ کے عالمی کپ کے میدان جمے ہیں. پاکستان پہلا میچ ہار چکا. اگلا امتحان کل یعنی سنیچر کو ہے جب ویسٹ انڈیز سے مقابلہ ہوگا. بھارت سے ہار کے بعد پاکستانی ٹیم اب کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ نیوزی لینڈ کا شہر کرائسٹ چرچ جہاں کل کا میچ ہے, ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور بھی وہیں ہیں اور چند روز سے ٹیم کی پریکٹس پر نظر رکھے ہوئے ہیں.
پچھلے چند روز سے کرائسٹ چرچ کے بدلتے موسم میں یعنی دھوپ اور بادلوں کی آنکھ مچولی میں پاکستانی ٹیم کی ٹریننگ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور تمام کھلاڑی ہیگلے اوول کے میدان اور اس سے متصل نیٹس پر گھنٹوں کی پریکٹس میں خوب پسینہ بہا رہے ہیں. پورا کوچنگ اسٹاف ان کھلاڑیوں پر سخت محنت کر رہا ہے اور کوچ وقار یونس کے مطابق حریف ٹیموں کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں کھلاڑیوں کو سب کچھ بتایا جاتا ہے.
کوشش تو وہی کریں گے کہ ان کو پوزیٹو فریم آف مائنڈ سے باہر بھیجیں, ان کو جتنی پریکٹس کرائی جا سکے, ان کو سارے ویژول سٹیٹس ہیں وہ بھی دیے جائیں, ان کو دکھایا جائے کہ اگلی ٹیمیں کہاں ویک ہیں, کہاں ان کی سٹرینتھس ہیں.
بھارت کے خلاف شکست کے بعد پاکستانی ٹیم کو اچھی طرح یہ معلوم ہے کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف ایک اور مایوس کن نتیجہ نہ صرف ان پر پہلے سے موجود دباؤ کو مزید بڑھا دے گا بلکہ کوارٹر فائنل تک جانے والا راستہ مزید مشکل ہو جائے گا. ویسٹ انڈیز کے خلاف میچ میں یونس خان شاید اوپننگ نہ کریں.
یونس کی فارم نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا پرابلم ہو رہا تھا. ہم یونس کو کسی طریقے سے ایڈجسٹ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ یہ رہا کہ یونس خان کو ہم تین پہ کھلائیں یا چار پہ کھلاتے ہیں, تو ہمارے پچھلے میچز میں کچھ ایسا ہو رہا تھا کہ اوپر سے ہی دو تین آؤٹ ہو جاتے تو وہ پہلے اوور میں اندر جا رہا تھا. تو ایکسپیریمنٹ یہ تھا کہ ہم ایکسپیرینس بندہ ہے اس کو اوپر بھیج کے دیکھتے ہیں, بٹ اٹ ڈنٹ ورک. دوبارہ اسٹریٹجی دوبارہ سوچا جائے گا کہ اگلے میچ میں کیا کیا جائے.
لیکن اس صورت میں ناصر جمشید کو ٹیم میں لانے کے لیے لیگ اسپنر یاسر شاہ اور بیٹس مین صہیب مقصود میں سے کوئی ایک باہر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے.
اب مد مقابل ٹیم کے کیمپ کا حال بھی جان لیا جائے. ویسٹ انڈیز بھی آئرلینڈ کے ہاتھوں پہلا میچ ہار کر پاکستان کا سامنا کر رہی ہے کرائسٹ چرچ میں ہی. ہمارے ساتھی عادل شاہزیب نے ویسٹ انڈین کپتان جیسن ہولڈر سے بات کی.
آئرلینڈ سے غیر متوقع شکست کو آپ خود اور آپ کی ٹیم کیسے دیکھ رہی ہے؟
یقیناً وہ ہمارے لیے بڑا نقصان تھا, لیکن دوبارہ پریکٹس شروع کرتے ہوئے ہم نے کچھ چیزوں پر غور کیا جو مسائل ہمیں ہوئے, اور پچھلے میچ میں ہم نے جو غلطیاں کی اب اگلے میچ کی پریکٹس کرتے ہوئے ہم ان سے جان چھڑائیں گے.
آپ کے فینس تو خاصے مایوس ہوئے ہوں گے, کیا اس ورلڈ کپ میں آپ انہیں مطمئن کر پائیں گے؟
سچی بات تو یہ ہے انہیں جلدی خوش کرنے کے لیے میچ جیتنے ہوں گے. جیسا میں نے کہا کہ ہمیں بس کچھ مسئلے حل کرنے ہوں گے. ظاہری بات ہے پچھلے میچ میں ہم نے بالنگ اچھی نہیں کرائی, حالانکہ ہم نے خاصے رنز بنائے تھے. یہی چیزیں سیدھی کرنے والی ہیں پاکستان کے ساتھ کھیلنے سے پہلے.
پاکستانی ٹیم بھی انڈیا کے خلاف ورلڈ کپ کا اپنا پہلا میچ ہار چکی ہے, کیا ماضی کے مقابلے میں آپ پاکستانی ٹیم کو کمزور سمجھتے ہیں؟
میں نے انڈیا کے خلاف ان کا کھیل نہیں دیکھا. بے شک انڈیا اچھی ٹیم ہے, لیکن انہوں نے پاکستان سے کچھ نہیں چھینا, تو ہمیں پاکستان کے ساتھ میچ میں بہت اچھے مقابلے اور اچھے کھیل کی توقع ہے. اگر ہماری حکمت عملی کامیاب رہی تو ہمیں بھی انڈیا جیسا نتیجہ مل سکتا ہے.
اسٹریٹجی کیا ہوگی, کیسے ٹارگٹ کریں گے پاکستان کو؟
انڈیا اچھی ٹیم ہے, کچھ سالوں سے اچھی کرکٹ کھیل رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اسی وجہ سے پاکستان ان کا دیا ہدف پورا نہیں کر سکا, لیکن ہم دونوں ٹیمیں اپنا اپنا میچ ہار چکی ہیں, تو اب ہم دونوں کے لیے جیتنے کے سوا کوئی چارہ نہیں.
آپ کے خیال میں کون سے پاکستانی کھلاڑی ویسٹ انڈین ٹیم کے خلاف بہتر پرفارم کر سکیں گے؟
بے شک ان کے پاس کچھ اچھے کھلاڑی ہیں. شاہد آفریدی ہیں, یونس خان ہیں, انہوں نے خوب انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رکھی ہے. ان دونوں پر دھیان دینا ہوگا. پھر ان کے پاس اچھا بالنگ اٹیکر بھی ہے عرفان, انہی پر نظر رکھنی ہوگی اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ کھیلنا پڑے گا.
کرکٹ ورلڈ کپ کے اسی پول بی کی ٹاپ ٹو ٹیمیں دفاعی چیمپئن بھارت اور جنوبی افریقہ اتوار کو آمنے سامنے ہوں گی. بھارت میں اس اہم میچ کے بارے میں امیدیں ہیں اور اندیشے بھی. دلی سے شکیل اختر.
آئی سی سی عالمی کپ کے آغاز سے پہلے بھارت کی ٹیم کا فیورٹ ٹیموں میں شمار نہیں تھا اور خود ملک کے اندر ٹیم کے امکانات کے بارے میں شکوک تھے, لیکن گزشتہ اتوار کو پاکستان سے بھارت کی جیت نے بھارتی شائقین کے حوصلے بڑھا دیے ہیں. کرکٹ کے فین راجیش گوئل کہتے ہیں
کہ ان کا مورائل جو ہے کافی ہائی ہو چکا ہے پاکستان سے جیتنے کے بعد, اور انڈین پلیئرز میں ہم نے دیکھا ہے جب بھی یہ پاکستان سے جیتے ہیں تو پھر ان کا مورائل تھوڑا سا اپ ہو جاتا ہے, تو اس ریگارڈنگ میرے کو لگ رہا ہے کہ یہ میچ ہم جیتیں گے.
عالمی کپ میں بھارت نے جنوبی افریقہ کو ابھی تک کسی بھی میچ میں شکست نہیں دی ہے, اور ریتی گپتا جیسی فین کا خیال ہے کہ جنوبی افریقہ کی ٹیم اس بار
بہت مضبوط ہے.
انڈیا کی جو ٹیم ہے بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ جیت پائے گی ساؤتھ افریقہ سے. پاکستان کے اگینسٹ اس لیے جیت گئے کیونکہ پاکستان کے اگینسٹ ایک جذبہ ہوتا ہے کہ سائیکالوجیکل ہوتا ہے کہ ہاں جیتنا ہی ہے, یہ پاکستان ہے, تو شاید یہی وجہ تھی. اور بہت زیادہ سپورٹ تھا کہ جس وجہ سے کہ وہ پاکستان کے اگینسٹ تو جیت گئی لیکن ساؤتھ افریقہ کے خلاف تھوڑا مشکل لگ رہا ہے.
کرکٹ کمنٹیٹر ملے نیرو کا خیال ہے کہ اتوار کا میچ بھارت کے لیے بہت اہم ہے.
دیکھیے, جب تک کوئی بھی ملک کوارٹر فائنل میں نہیں پہنچتا ہر میچ اہم ہوتا ہے, اور بھارت کے لیے بہت اہم مقابلہ ہے کیونکہ پاکستان کو ہرانا ہی وشو کپ کو جیتنا نہیں ہے. اگر اسے آگے جانا ہے تو یہ میچ جیتنا بہت ضروری ہوگا, نہ صرف آگے جانے کے لیے بلکہ جو مورال ہے ٹیم کا اس کو بڑھانے کے لیے بھی.
ملے کہتے ہیں کہ اگر دونوں ٹیموں کا جائزہ لیا جائے تو دونوں ٹیموں کے کچھ ایریاز مضبوط تو کچھ کمزور ہیں, لیکن بلے بازی میں بھارتی ٹیم کو برتری حاصل ہے.
بھارتی بلے بازی مضبوط ہے, اجنکیا رہانے اچھے فارم میں, وراٹ کوہلی کا شاندار فارم آپ سب نے دیکھا, اور اس کے بعد پھر ایم ایس دھونی ہیں, رینا ہیں, تو ایک بہت ہی ڈیپتھ ہے بھارتی بلے بازی میں, اور امید ہے کہ وہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف بھی اچھا کریں گے, اس میں کوئی شک نہیں. مگر گیند بازی ضرور کمزور ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور یہی مضبوطی ہے ساؤتھ افریقہ کی, کیونکہ ان کی جو گیند بازی ہے بہت مضبوط ہے. ڈیل سٹین ایک ایسے کھلاڑی ہیں مشکلیں کھڑی کر سکتے ہیں.
پچھلے ہفتے جب پاکستان سے بھارت کا مقابلہ تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ابتدائی میچ نہیں بلکہ عالمی کپ کا فائنل ہو رہا ہو. جنوبی افریقہ سے بھارت کے اس مقابلے میں تو وہ جوش و جذبہ نہیں ہے, لیکن پچھلے ہفتے کی جیت کے بعد کرکٹ کا ماحول گرم ہو چکا ہے. بھارت کے لیے میچ جیتنا صرف آگے جانے کے لیے ضروری نہیں بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان کے خلاف اسے پچھلے ہفتے کی جیت تکے میں ہاتھ نہیں لگی تھی.
اور اسی ورلڈ کپ میں پاکستانی اسکواڈ کے زیادہ تر کھلاڑی نوجوان ہیں, پہلی دفعہ عالمی کپ کے میدانوں میں اتر رہے ہیں. ان میں سے ایک حارث سہیل بالنگ اور بیٹنگ دوہری ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں. کرائسٹ چرچ میں ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور نے ان سے پوچھا کہ جب بیٹنگ کرتے ہیں تو بڑا سکور کیوں نہیں بنا پا رہے.
تھوڑا سا مس کر رہا ہوں, لیکن اس میں یہ ہے کہ پریکٹس میں بھی اپنا بڑا ہارڈ ورک کر رہا ہوں کہ وہ جو سا 30s میں جا کے آؤٹ ہو رہا ہوں وہ لمبا لے کے جاؤں, اور کوشش یہی ہے کہ جو سی اپنی میں محنت اپنا ہارڈ ورک ہے جو سا وہ میں نے ڈبل کر دیا اور وہ کر بھی رہا ہوں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ آگے سے اس طرح کی جب بھی اننگ کھیلوں گا تو وہ اچھا یہ کھیلی جائے گی.
حارث سہیل سے اگلا سوال تھا کہ شائقین کی توقعات بہت زیادہ ہیں, دباؤ تو نہیں محسوس کرتے؟
جی, اگر ورلڈ کپ کی آپ بات کریں تو ظاہری بات ہے پریشر تو ہے, لیکن اس میں یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ اپنا جا کے بیسٹ کر سکوں جب بھی اندر جاؤں اور پاکستان ٹیم کا نام روشن کروں.
اور بالر کے طور پر آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی کنڈیشنز کتنی الگ لگتی ہیں؟
تھوڑا سا ڈفرنس تو ہے وہاں پہ کہ تھوڑا سپن آپ کو مل جاتا ہے یو اے میں, یہاں پہ یہ ہے کہ تھوڑا سکٹ ہو رہا ہے اور سپن وغیرہ اتنا نہیں ملتا.
اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ کرکٹ کا عالمی کپ شروع ہوا تو دنیا کے باقی کھیل رک گئے. ایشین سپورٹس بیٹ سنتے ہیں سلطان محمود سے.
دبئی ڈبلیو ٹی اے اوپن ٹینس چیمپئن شپ چوتھے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہے. امریکہ کی ہولڈر وینس ولیمز اپنے اعزاز کا دفاع کرنے میں ناکام رہی ہیں, اور تیسرے راؤنڈ میں چیک ریپبلک کی لوسی سافاروا سے 2-0 سے ہار گئیں. وینس نے 10 برس میں پہلی بار یہ ٹائٹل ہارا ہے. پاکستان کے سابق ڈیوس کپ کھلاڑی رشید ملک تھائی لینڈ میں بتایا آئی ٹی ایس سینئر ورلڈ رینکنگ چیمپئن شپ میں 3 ٹائٹل جیتنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں. رشید ملک نے ہانگ کانگ کے کرسچین ونڈ کو 50 برس کے کھلاڑیوں کے فائنل میں 2-0 سے ہرا کر سنگلز ٹائٹل جیتا, اور 45 سالہ کھلاڑیوں کے ڈبل فائنل میں انہوں نے چاتاری مہاتانا دل کی شراکت میں ہانگ کانگ کی جوڑی کو 2-1 سے ہرایا, اور مردوں کے 50 سال سے زائد عمر کے کھلاڑیوں کے ڈبل فائنل میں چاتاری کی شراکت میں تھائی لینڈ کے کھلاڑیوں کو 2-0 سے شکست دی. انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن نے پاکستان کی ابھرتی ہوئی خاتون ٹینس کھلاڑی ماہین آفتاب قریشی کو آئی ٹی ایف انڈر 14 ٹینس ٹیم میں شامل کر لیا ہے. یہ اعزاز حاصل کرنے والی وہ پہلی پاکستانی خاتون کھلاڑی ہیں. بینکاک میں آسٹریلیا کے اینڈریو ڈاٹ نے تھائی لینڈ کلاسک گولف چیمپئن شپ جیت لی. ان کا مجموعی سکور 16 انڈر پار 272 رہا. ساؤتھ افریقہ کے خلاف ویمن کرکٹ سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے 16 رکنی قومی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے. ثنا میر کو ٹیم کی کپتان نامزد کیا گیا ہے. سیریز میں 3 ون ڈے انٹرنیشنلز اور 3 2020 میچ کھیلے جائیں گے. ون ڈے انٹرنیشنلز اگلے ماہ کی 13 اور 2020 میچ 19 تاریخ سے کھیلے جائیں گے. یہ پاکستان کی ہوم سیریز ہے جو شارجہ میں کھیلی جائے گی. سن 2018 کے ورلڈ کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کے پہلے کوالیفائنگ گراؤنڈ کی تیاری کے لیے پاکستان ٹیم کوالالمپور روانہ ہو گئی ہے. ملیشیا میں 2 فرینڈلی میچ کھیلنے کے بعد وہ 2 میچ بینکاک میں کھیلے گی. پاکستان اپنا پہلا کوالیفائر یمن کے خلاف اگلے ماہ کی 12 تاریخ کو دوحہ اور دوسرا میچ 17 تاریخ کو لاہور میں کھیلے گا.
اسی کے ساتھ کھیل کے میدان سے ظہیر الدین بابر کو اجازت.
اور کھیل کے میدان کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے سکلین امام اور پروڈیوسر تھے سلیم قاضی. اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے تھیم کارلا وینڈرکم, جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا ہے نعمان حق نے. تمام ساتھیوں کے ساتھ نازیہ میمن کو اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی. پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق کا کہنا ہے کہ سینئر کھلاڑیوں کو کھلانے یا نہ کھلانے کے حوالے سے ان پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے. صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو کے ایک ہوٹل میں ہونے والے خود دو خودکش بم دھماکوں میں دو ممبر پارلیمنٹ اور شہر کے نائب میئر سمیت کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. حملوں کی ذمہ داری شدت پسند جہادی گروپ الشباب نے قبول کی ہے. یونان کے بیل آؤٹ قرضے سے متعلق پیدا ہونے والے بحران کے خاتمے کے لیے یورو زون میں شامل ممالک کے وزرائے خزانہ کے درمیان آج برسلز میں مذاکرات جاری ہیں. عالمی ادارے صحت نے بولا کہ تیزی سے کیے جانے والے ٹیسٹ کی منظوری دے دی ہے, جس کے بعد خون کے ٹیسٹ کے نتائج 15 منٹ کے اندر سامنے آ سکیں گے. اور امریکی صدر براک اوباما کے دورے بھارت پر ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی نے جو سوٹ پہنا تھا وہ گجرات میں خیراتی نیلامی کے دوران تقریباً $7 لاکھ میں فروخت ہوا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.